أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث آموزش فلسفہ میں آٹھویں درس میں شروع ہوئی تھی اور بیان ہوا تھا کہ آٹھویں درس میں روش تعقلی روش عقلی کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ جو مادیت پسند افراد ہیں، پوزیٹیوزم کے جو ایک آخر ترقی یافتہ ایک مادیت پسندی کا ایک مکتب ہے، اس نے آ کر یہ فکر دی کہ انسان جو ترقی کرتا ہے اس کا سبب روش تجربی اور استقرائی کا انتخاب کرنا ہے. عقلی روش انسان کو نہ صرف یہ کہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کرتی بلکہ پسماندگی کی طرف بھی لے جاتی ہے. اور پھر بعض تاریخ کی ایسی مثالیں اٹھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب تک ماہرین و مفکرین روش عقلی پر چلتے رہے کوئی خاص قسم کی ترقی نہیں ہوئی، لیکن جب روش تجربی کو انتخاب کرنا شروع کیا اور اس پر اعتماد کیا اور روش عقلی کو چھوڑ دیا تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان نے کتنی ترقی کی ہے. تو بس اس کو دلیل بنا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ روش عقلی سے روش تجربی بہتر ہے، فوقیت رکھتی ہے. جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے اس اشکال کا جواب دینے کے لیے تمثیل، استقراء اور قیاس تین اصطلاحوں کی وضاحت بیان کرنا شروع کی ہے، تاکہ جب یہ مطلب واضح ہو جائے گا، یہ اصطلاحات واضح ہو جائیں گی، تو پھر جواب بھی واضح اور روشن ہو جائے گا. تمثیل کے بارے میں کہا تھا کہ انسان جب کسی مجہول کو کشف کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے تین راستے ہیں، یا وہ جزئی سے جزئی کی طرف جائے گا، جیسا کہ کل مثال دی تھی آپ کو کہ دو مشابہ چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک کے اندر ایک خصوصیت کو پاتا ہے، اب شباہت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے پر بھی وہی حکم لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمثیل. اس کے بعد استقراء، اس میں کیا ہے؟ جزئی سے کلی کی طرف جانا ہے کہ آپ متعدد افراد ایک ماہیت کے، اس پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تجربہ کرتے ہیں. اور جب آپ وہ تجربہ کر لیتے ہیں پھر ایک قانون کی صورت میں اس کا رزلٹ پیش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ قانون بھی آپ کلی پیش کرتے ہیں کہ جس انسان کے بھی سر میں درد ہوگا وہ ڈسپرین کھائے، اس کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے مثلا آپ نے کئی پانی کو ابالا، درجہ حرارت دیا، ٹمپریچر دیا اس کو، جب وہ 100 ٹمپریچر کے اوپر پہنچتا ہے تو پھر کیا ہے، سینٹی گریڈ کے اوپر پہنچتا ہے، تو اس وقت وہ بخار بننا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو ایک کلی قانون میں بدل دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو بھی پانی ہوگا اگر وہ 100 سینٹی گریڈ تک گرم ہو جائے تو بخار بننا شروع ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ استقراء ہے کہ آپ جزئی سے کلی کی طرف جا رہے ہیں. پھر منطق دان جو ہیں وہ استقراء کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، استقراء یا تام ہے یا ناقص. استقرائے تام کے بارے میں بیان ہوا کہ اس میں ایک ماہیت کے تمام افراد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے، اس کے بعد نتیجہ دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی فرد اس سے چھوٹنا نہیں چاہیے استقرائے تام کے اندر، تب وہ استقرائے تام کہلاتا ہے. اور استقرائے ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ ماہیت کے بہت سارے افراد پر جو ہے وہ تجربہ کر لیا جاتا ہے اور حکم جو ہے وہ پھر ماہیت کے تمام افراد کو دے دیا جاتا ہے. یہ ہے استقرائے ناقص. اس کے بارے میں یہ بیان ہوا تھا کہ استقرائے تام جو ہے وہ یقین آور تو ہے، چونکہ آپ نے سارے افراد پر تحقیق کر لی ہے اور آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ سب افراد ایک ہی خصوصیت رکھتے ہیں، اب آپ سب پہ حکم لگا دیتے ہیں تو یہ تو یقین آور ہے. لیکن کہتے ہیں یہ عملاً ناممکن ہے. آپ کسی بھی میدان میں استقراء تام نہیں کر سکتے، نہ انسان کے بارے میں، نہ حیوان کے بارے میں، نہ پتھروں کے بارے میں، نہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ استقراء تام نہیں کر سکتے. استقراء ناقص کے بارے میں بیان کیا کہ یہ یقین آور نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے تو 1,000 بندے کے اوپر تجربہ کیا ہے، 10,000 انسانوں کے اوپر تجربہ کیا ہے، 1,00,000 کے اوپر تجربہ کیا ہے. حکم آپ کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ پوری انسانیت پہ. انسان نام کا جو بھی فرد ہوگا اس کا یہ حکم ہے. کہتے ہیں یہ یقین آور نہیں ہے، کیونکہ احتمال موجود ہے کہ بعد میں ایسے انسان آئیں کہ جو یہ خصوصیت نہ رکھتے ہوں، یا ابھی جن افراد پر آپ نے تجربہ نہیں کیا ان میں سے بعض ایسے ہوں جو یہ خصوصیت نہ رکھتے ہوں. تو یہ احتمال موجود ہے. جب احتمال موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یقین آور نہیں ہے، کیونکہ یقین اس وقت یقین کہلاتا ہے کہ جب آپ کو مخالف طرف کا احتمال نہ ہو. یہاں پر کیا ہے؟ مخالف طرف کا احتمال ہے. یعنی آپ اگر کہتے ہیں کہ اگر انسان ڈسپرین کھائے گا تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا، اب اس کا مخالف کیا ہے؟ کہ ممکن ہے بعض ایسے افراد ہوں کہ جو ڈسپرین کھائیں ان کا سر درد ٹھیک نہ ہو. ایک احتمال موجود ہے ایسا، ہوں ایسے افراد، یا بعد میں آ جائیں، اگر آپ نہیں ہیں بعد میں آ جائیں تب بھی احتمال موجود ہے. بس یہ استقراء ناقص جو ہے وہ مفید یقین نہیں ہے.
چند ایک افراد ہیں انسانی بدن کے بعد سیلس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، تجربات کیے جاتے ہیں، بعد میں وہاں سے وہ حکم لگاتے ہیں کسی بھی انسان پر، کسی بھی انسان کو لے لو اس کا سیل بھی ویسے ہوتا ہے. یہ تو استقراء ناقص ہے، لیکن مفید یقین تو ہے.
جی میں یہ کہہ رہا ہوں مفید استقراء ناقص، ابھی ہماری بات چل رہی ہے آگے. استقراء ناقص اگر استقراء ہی رہے تو یہ کبھی بھی یقین نہیں لے کر آئے گا. ہاں یہ کلام جدید کی بحث میں بھی تفصیل سے بحث ہوئی ہے اس کے اوپر، ابھی بھی اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ استقراء میں موردی تحقیق ہوتی ہے، اس مورد کا، اس مورد کا، اس مورد کا، آپ سیلز چیک کر رہے ہیں. آپ استقراء کے اندر جو صلاحیت ہے فقط اتنا کہنے کی ہے کہ جو تجربہ آپ نے کر لیا ہے جن کے اوپر، ان کے سیلز اس قسم کے ہیں. اس سے باہر جانے کی صلاحیت نہیں ہے استقراء کے اندر کہ وہ حکم لگائے. استقراء کے توسط سے آپ اگر جانا چاہتے ہیں، استقراء استقراء ہی رہے، استقراء سے استقراء کے ساتھ کوئی چیز نہ ملے، یہ مد نظر رکھنا ہے. چونکہ یہ افراد ابھی ہم جو جواب دینے جا رہے ہیں وہ یہی جواب دینے جا رہے ہیں کہ استقراء کے ذریعے کلی قانون بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فقط استقراء کیا ہے. وہ استقراء فقط نہیں ہوتا. بس استقراء ناقص جو ہے وہ مفید یقین نہیں ہے. تیسری جو صورت ہے کہ جس میں آ کر انسان ایک مجہول کو معلوم میں بدلتا ہے وہ ہے قیاس، منطق کی زبان میں جس کو قیاس کہتے ہیں، استدلال. قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کلی سے جزئی کی طرف جاتے ہیں معمولاً. کیسے؟ مثلا آپ یہ حکم لگانا چاہتے ہیں کہ زید فانی ہے، زید فنا ہونے والا ہے، تو آپ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے قیاس تشکیل دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ زید انسان ہے, یہ تو بات واضح ہے, درست ہے. بس آپ کے قیاس کا ایک مقدمہ کیا ہو گیا, زید انسان ہے. دوسرا مقدمہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہر انسان فانی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نظر آ رہا ہے, اس کو اپنی حس کے ذریعے دیکھ رہا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی فرد انسان کا آیا ہے وہ باقی نہیں بچا. جب اس کی مشاہدہ کر رہا ہے اس بات کا, درست ہے, تو اس کو یہ خصوصیت پتا چل گئی ہے کہ انسان کبھی بھی باقی نہیں رہنے والا, انسان فانی ہے. یا کسی اور طریقے سے بھی یہ قاعدہ حاصل ہو سکتا ہے, میں فقط سمجھانے کے لیے مطلب بیان کر رہا ہوں. تو آپ دوسرا بیان کر دیتے ہیں کہ ہر انسان فانی ہے, فنا ہونے والا ہے. تو نتیجہ آپ نے کیا لے لیا؟ نتیجہ آئے گا کہ زید فانی ہے, فنا ہونے والا ہے. اب آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کلی حکم بیان کیا ہے کہ ہر انسان فنا ہونے والا ہے, اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ زید بھی تو انسان ہی کا فرد ہے, بس حکم لگ گیا کہ زید بھی فنا ہونے والا ہے, یہ بھی فانی ہے. بس یہاں سے آپ نے کل سے جزئی, کلی سے جزئی کی طرف جو ہے وہ سفر کیا ہے. اور جو یہ سفر ہے کلی سے جزئی کی طرف, یہ باب قیاس میں کیا جاتا ہے. پس تمثیل بھی مفید یقین نہ تھی, کیونکہ وہ جزئی سے جزئی پر حکم لگتا تھا. استقراء ناقص بھی مفید یقین نہ تھا, پیچھے ایک ہی صورت بچتی ہے, قیاس. تو فرماتے ہیں قیاس بھی اگر اس کی شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو یہ قیاس انسان کو یقین تک پہنچا دیتا ہے. مفید یقین ہے قیاس, لیکن ہر قیاس نہیں. وہ قیاس کہ جس میں یقین تک پہنچانے کی شرائط موجود ہوں. خوب, یہ خالص منطقی بحث ہے, یعنی جس بندے کی اگر باب قیاس کی بحث حل ہے, یہ جو صفحات پہ, ان صفحات پہ جو مطالب موجود ہیں, یہ اس کے لیے اتنے مشکل نہیں ہیں, تیزی سے آگے بڑھ جائے گا وہ. لیکن ہمارے مد نظر ایسے افراد ہیں کہ جو ممکن ہے کہ یہ جو درس سن رہے ہوں گے ان منطق سے آشنا نہ ہوں, تو مختصر سی وضاحت جو ہے وہ دینا ضروری ہے. قیاس کے اندر دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. قیاس دو چیزوں سے تشکیل پاتا ہے, ایک مٹیریل, کیونکہ قیاس کی تعریف کیا ہے, مجموعہ ہے یہ کس کا, قضایا کا, کہ میں اب صفر سے شروع نہیں کر سکتا چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی یہ بات. قضایا یہ کیا شمار ہوتے ہیں, مٹیریل قیاس کے لیے, درست ہے. اور پھر فقط یہ مادہ قیاس کافی نہیں ہے, مٹیریل یعنی مادہ قیاس, وہ قضایا جس سے آپ قیاس تشکیل دینا چاہتے ہیں, فقط قضایا کا ہونا کافی نہیں ہے قیاس کو تشکیل دینے کے لیے, بلکہ ان کو ایک خاص ترتیب میں بھی رکھنا ضروری ہے. نہ کہ آپ دو قضیوں کو لا کر جوڑ دیں اور کہیں قیاس تشکیل پا گیا, نا شرائط ہیں اس کی. اگر آپ دو قضیوں کو لا کر جوڑنا چاہتے ہیں, کس ترتیب کے تحت اس کو جوڑیں, اس کا موضوع کہاں ہونا چاہیے, اس کا محمول کہاں ہونا چاہیے, اور قضیے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ تمام حالات علم منطق میں بیان ہوئے ہیں. بس یہ جو خاص ترتیب کے ساتھ قضایا کو رکھنا ہے, اس کو کہتے ہیں صورت قیاس. خود قضایا کو کیا کہتے ہیں, مادہ قیاس, اور ان مادہ قیاس کو, ان قضایا کو خاص ترتیب کے اندر رکھنا, اس کو کہتے ہیں صورت قیاس. یہ دو چیزیں قیاس کو تشکیل دیتی ہیں. پھر اب صورت قیاس آپ پڑھیں گے علم منطق میں، چار قسم کی صورتیں بیان کی گئی ہیں. صور اربعہ ان کو کہتے ہیں، اشکال اربعہ، بلکہ صور اربعہ کہہ رہے تھے، اشکال اربعہ، چار اشکال یعنی چار شکلوں میں صورت قیاس کو بیان کیا جاتا ہے. اس کا نام بھی یہ ہے، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چاہروم، ان کا عدد کے ساتھ نام رکھا گیا ہے، ان کا الگ سے کوئی نام نہیں ہے. اور اس شکل، چار شکلوں میں سے جو بدیہی شکل ہے وہ شکل اول ہے. شکل اول میں کیا ہوتا ہے؟ صغرائے قیاس موجبہ ہونا شرط ہے، کبرائے قیاس کا کلی ہونا شرط ہے. صغرا کبرا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ نے دو قضیے بنائے ہیں اس میں سے جو پہلا قضیہ ہے وہ صغرا کہلاتا ہے، اور جو اس کے بعد آپ دوسرا قضیہ رکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کبرائے قضیہ، کبرا ہوتا ہے. پہلی شکل کے اندر صغرا کا موجبہ ہونا شرط ہے اور کبرا کا کلی ہونا شرط ہے، یعنی اس پر کل کا لفظ آنا چاہیے. اور صغرے کے، صغرا کا جو، صغرا جو آپ کا ہے قیاس کے اندر، وہ موجبہ ہونا چاہیے. یعنی کیا مراد؟ یعنی اس میں نفی نہ ہو، مثبت ہو، وہ پازیٹو ہو، وہ پروپوزیشن کہیں گے من حل قضیے کو. خوب، شکل اول، شکل دوم جیسے عرض کیا، یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ یہ صورت قیاس کہلاتی ہیں. اگر صورت قیاس شکل اول ہو اور جو قضایا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ قضایا یقینیات میں سے ہوں، تو اس قیاس کو کہتے ہیں برہان. اب یہ یقینیات کیا چیز ہے؟ جب آپ منطق کے اندر جاتے ہیں تو منطق کا جو آخری چیپٹر ہے، جس کو صناعات خمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں پانچ صناعتوں کو بیان کیا جاتا ہے علم منطق کے اندر، ان میں سے ایک صناعت جو ہے وہ برہان ہے، خطابہ ہے، جدل ہے. مثلا اس طریقے سے پانچ جو ہیں وہ صنعتیں ہیں، ان میں سے ایک جو صنعت ہے، فن ہے، وہ کیا ہے؟ برہان ہے. درست ہے؟ برہان کی جب بحث ہوتی ہے تو برہان کی تعریف میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، برہان وہ قیاس ہے کہ جس کے قضایا یقینیات میں سے ہوں. اور یقینیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے، قضایا یا بدیہی ہوتے ہیں یا نظری. بدیہی ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، زحمت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ واضح اور روشن ہوتے ہیں. اور نظری کیا ہے؟ کہ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، استدلال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، قسم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. یہ نظری ہو گئے. بدیہی، بدیہی میں پھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس کی مختلف اقسام کو بیان کرتے ہیں. بدیہیات یا بدیہیات اولی ہوں گے یا بدیہیات ثانوی ہوں گے. بدیہی کے اندر دو کیٹاگریز بنا دیتے ہیں. بدیہی اولی، اس بدیہی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ اگر موضوع اور محمول کو تصور کر لیں صحیح طریقے سے، اور اس کے درمیان جو نسبت ہے اس کو صحیح طریقے سے تصور کر لیں، صحیح طریقے سے سمجھ جائیں اس کو، تو آپ فوراً اس کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ مثلا آپ کو کہا جاتا ہے، قضیہ دیا جاتا ہے آپ کو، الکلو अअज़मु मिनल जुज, कुल अपने जुज से बड़ा होता है। अब अगर तालिबे इल्म सही तरीके से कुल को समझ जाए, सही तरीके से जुज को समझ जाए और उनके दरमियान जो निस्बत है उसको समझ जाए, तो वो फौरन तस्दीक कर देगा कि आप ठीक कह रहे हैं, कुल हमेशा अपने जुज से बड़ा होता है। मतलब ये मेज है, एक कुल है, इसका हर पार्ट क्या है, इसका जुज है। अब ये पूरा कुल अपने जुज से क्या है, बड़ा है, फौरन तस्दीक कर देगा इंसान। बस वो कजाया के जहां पर आप मौजू और महमूल को तसव्वुर करके फौरन तस्दीक कर दें, उसको कहते हैं बदीही अव्वली। लेकिन अगर आप मौजू और महमूल को तसव्वुर करने के बाद मोहताज हो किसी और चीज के, लेकिन वो जिस चीज के आप मोहताज हैं वो इस्तेदलाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकुल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ताकुल से मुराद यानी आपको उसको साबित करने के लिए इस्तेदलाल की जरूरत है ना, इस्तेदलाल ना हो उसके अंदर मोहताजी जो आ रही है आपकी, बल्कि आप किसी और चीज के मोहताज हो बगैर, यानी इस्तेदलाल से हटकर, ये कजिया क्या हो जाएगा, बदीही सानवी कहलाएगा। मसलन इस कमरे के अंदर कितनी खिड़कियां मौजूद हैं, इसका इल्म आपके लिए बदीही है या नजरी? बदीही है, चूंकि आपको इस्तेदलाल करने की जरूरत नहीं है, फकत क्या करना है, आपने तवज्जो करनी है। तवज्जो करेंगे फौरन आप कह देंगे हाँ इस कमरे में मसलन मिसाल के तौर पर दो खिड़कियां मौजूद हैं। दुरुस्त है? तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप मौजू और महमूल को तसव्वुर करने के साथ साथ हिस के भी मोहताज होते हैं कि आप देखें तो सही उसको, हिस तो करें उसको, दुरुस्त है? तो ये बदीही तो है लेकिन बदीही सानवी है। क्यों? आप मौजू और महमूल के तसव्वुर से हटकर एक और चीज के मोहताज हैं। बस आप कहते हैं कि ये पानी गर्म है, अब आपने पानी को भी तसव्वुर कर लिया, गर्म को भी तसव्वुर कर लिया, लेकिन आप तस्दीक तो नहीं करेंगे कि ये पानी गर्म है। आप उसको हाथ लगाएंगे फिर आप कहेंगे हां पानी गर्म है। अब ये जो ये पानी का गर्म होना, इस पानी का गर्म होना, ये आपके लिए एक बदीही चीज थी, लेकिन फकत तसव्वुर कर लेना काफी नहीं था बल्कि उसको एहसास करने की जरूरत थी। आपने एहसास किया और नतीजा ले लिया कि यह पानी गर्म है। बस बदीही दो किस्म के हैं, बाज वो कजाया हैं कि जहां पर मौजू और महमूल को तसव्वुर कर लेना काफी है तस्दीक के लिए, और बाज औकात मौजू और महमूल का तसव्वुर करना काफी नहीं होता बल्कि एक चीज की जरूरत होती है, लेकिन वो तीसरी चीज जो होती है वो इस्तेदलाल नहीं होता। चूंकि अगर इस्तेदलाल बीच में आ गया तो वो तो नजरी हो जाएगी, क्योंकि नजरी के अंदर इस्तेदलाल होता है। आप एक कजिए को साबित करना चाहते हैं इस्तेदलाल के जरिए, दलील के जरिए, वो नजरी कजिया होता है। बस जब आपके लिए बात समझ में आ गई तो अब फिर दोबारा पलटते हैं अपनी बात की तरफ। क्यास की अगर शिकल शिकले अव्वल हो या शिकले दुव्वम हो के जो शिकले अव्वल की तरफ पलट जाती है, और जो मादा कजिया है उसका वो यकीनियात में से हो, या बदीही अव्वली में से हो या बदीही सानवी में से हो, फर्क नहीं करता, लेकिन हो बदीहियात, क्योंकि यकीनियात वो कजाया का यकीनी होना जरूरी है। अगर कजाया यकीनियात में से हो कि अकसाम बयान की गई हैं उनमें, जैसे मैंने अभी तकसीम कर दिया है कि बदीही अव्वली कौन है, इज्तिमा उन नकीज़ैन मुहालुन, ये बदीही अव्वली है, लेकिन हिस्सियात मुतवातिरात महसूसात ये क्या हैं, ये बदीहियात सानविया हैं। आपके कजाया बदीही होने चाहिए, बस शिकल शिकले अव्वल है या शिकले दुव्वम मिसाल के तौर पे, اور قضایا بدیہی ہیں، یا بدیہی اولی یا بدیہی ثانوی، ایسے قیاس کو برہان کہتے ہیں. اور یہ برہان حتماً یقین کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے برہان کے ذریعے. آپ جب بھی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے برہان قائم کریں گے تو نتیجہ یقینیات والا ہوگا، یقینی ہوگا. درست ہے؟ بس معلوم ہوا کہ قیاس کی ایک قسم جس کو ہم برہان کہتے ہیں وہ مفید یقین ہے، انسان کو یقین تک پہنچا دیتا ہے. بات واضح؟ یہاں پر پھر ایک اشکال ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ، اور یہ علم منطق کی بحث ہے، آغا مصباح فقط اس کو تذکر دے کے آگے نکلتے جا رہے ہیں، لیکن پڑھانے کے لیے ساری توضیح دینی پڑ جاتی ہے اس میں. اشکال یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ برہان، یعنی قیاس جو آپ نے بیان کیا کہ قیاس شکل اول ہو اور اس کا کبرا جو ہے وہ کلی ہو، تو آپ جو ہیں وہ یقینی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو قیاس کی شرائط آپ بیان کر رہے ہیں، اس کے تحت جو نتیجہ حاصل ہو رہا ہے وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. آپ کو تو قیاس قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تحصیلیں حاصل کر رہے ہیں آپ. کیسے؟ وہ اشکال کرتے ہیں آگے اس طریقے سے کہ آپ کا جو برہان ہے وہ یوں تشکیل، شکل اول ہونا چاہیے اور مقدمات جو ہیں وہ کیا ہونا چاہیے، شکل اول کی خصوصیات کیا ہیں کہ آپ کا کبرا جو ہے وہ موجبہ ہونا چاہیے، نا صغرا جو ہے وہ موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلی ہونا چاہیے. تو ہم نے قیاس تشکیل دیا کہ زید انسان ہے اور ہر انسان فانی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ زید فانی ہے. اشکال کرنے والا آ کر یہ کہتا ہے آپ نے کوئی نئی چیز تو سیکھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے زید کے فانی ہونے کا نتیجہ لینا تھا اور وہ تو مقدمات میں ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے. درست ہے؟ کیوں؟ آپ نے کہا کہ ہر انسان فانی ہے، تو انسان زید جو ہے وہ انسان کا فرد ہے یا نہیں ہے؟ فرد ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان فانی ہے تو آپ وہیں پر ہی سمجھ گئے ہیں کہ زید جو ہے وہ فانی ہے، آپ کو تو قیاس تشکیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ اگر قیاس اس قسم کا تشکیل دے رہے ہیں اور ایک نتیجہ لے رہے ہیں تو یہ تحصیلیں حاصل کر رہے ہیں، ایک چیز پتہ ہے آپ کو اور آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں. مصادرہ علی المطلوب ہے، ایک اور اصطلاح ہے منطق کی. مصادرہ علی المطلوب کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اس کو دلیل میں لے کر آ رہے ہیں. آپ نے زید کو فانی ہونے کو ثابت کرنا تھا اور زید کے فانی ہونے کو آپ کیا مقدمے میں استعمال کر رہے ہیں، کہاں؟ ہر انسان فانی ہے، تو انسان زید بھی تو ہے. تو گویا کہ آپ اپنے نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے خود اسی قضیے کا سہارا لے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں مصادرہ علی المطلوب. تو آپ کی جو بدیہی ترین شکل تھی قیاس کی، اس کے مطابق آپ کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکل رہا. درست ہے؟ غلط ہے. تو آپ کا تو سارے کا سارا قیاس باطل ہو گیا. جواب اس کا آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ یہاں پر یہ دیتے ہیں، اگرچہ انہوں نے پھر حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے تفصیلی طور پر اس اشکال کو اور جواب کو پڑھنا ہے تو آپ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو آشنائی با علوم اسلامی کے نام سے ان کی جو کتاب ہے منطق و فلسفے کے اوپر، وہاں جا کر اگر آپ رجوع کریں گے تو آپ کو وہاں پر تفصیل سے اس کا جواب ملے گا. لیکن یہاں پر آ کر یہ مختصر طور پر یہ جواب دیتے ہیں کہ نہ تحصیل حاصل ہے نہ مصادرہ علی المطلوب ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یا مقدمے میں ہمیں اگر علم تھا تو وہ اجمالی طور پر علم تھا، ہر انسان فانی ہے، اس میں زید اگرچہ شامل ہے لیکن مجھے اس کی خبر نہیں ہے، यानी इजमाली तौर पे मैं जानता हूं, लेकिन जब नतीजा आ जाता है तो मुझे तफसीलन पता चल जाता है, तफसीली तौर पर मुझे इल्म हो जाता है। बस मुकदमे में मुझे नतीजे का इल्म है इजमाली तौर पर, और जब कयास मुकम्मल हो जाता है और नतीजा उसका आ जाता है, वहां पर मुझे तफसीली तौर पर इल्म हो जाता है कि हां जैद भी क्या है, फानी है। मुमकिन है कि मतलब ये तो एक सादा सी मिसाल दे रहे हैं, सुनने वाले भी मसलन ये कहेंगे ये कैसा जो है वो जवाब है कि आप इंसान और जैद को कौन है जो कहेगा कि इंसान जैद इंसान का फर्क नहीं है। ये फकत समझाने के लिए, वाइल्ला आप अगर अपनी जिंदगी के अंदर तफक्कुर करना शुरू कर दें तो आपको आसानी के साथ ये मतलब समझ में आ जाएगा कि आपको एक चीज का इल्म होता है इजमाली तौर पर, लेकिन जब कयास की सूरत में बयान करके नतीजा ले लिया जाता है तो आप तफसीलन उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। आप कहते हैं हां ये अच्छा ये ऐसे है, हां इसका ये इसका तो मुझे इल्म था उसके जिमन में यानी, लेकिन उस वक्त इल्म नहीं था। उससे अगर पूछते कि अगर इस चीज का इल्म रखते हो, वो कहेगा नहीं पता। फिर आप क्या करते हैं, कयास तश्कील देते हैं। जब नतीजा आता है हां अच्छा अच्छा ये यूं था। इजमाल तफसील बहुत बड़ा फर्क है। बस मुकदमात में अगर मुझे नतीजे का इल्म हासिल हो रहा है तो वो इजमाली है, और कयास तश्कील देने के बाद जो नतीजा हासिल हो जाता है वो मुझे तफसीलन इल्म है उसका, तो लिहाजा इश्काल लाजिम नहीं आता। ये जनाब आयतुल्लाह मिसबाह हफ़िज़हुल्लाह ने इस इश्काल का जो है वो जवाब दिया। चूंकि ये मंतिक से मरबूत है तो मजीद इसको जो है वो इसको बयान करना जो है वो इस हमारे हदफ से खारिज है। एक और मुख्तलिफ जवाब दिए गए हैं। एक जवाब जो आयतुल्लाह मिसबाह ने बयान किया है मैंने यहां पर बयान किया, वाइल अगर आप दूसरी किताबों की तरफ रजू करेंगे तो मुख्तलिफ जवाब आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद जनाब आयतुल्लाह मिसबाह हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि आप अगर रविश अकली को मुफीद यकीन नहीं मानते, अगर इस मबने पर आप कायम रहना चाहते हैं तो फिर रियाजियात पूरी की पूरी आप साइड पे कर दें, और रियाजी के बारे में किसी माहिर का जो है वो किसी मुफक्किर का इख्तिलाफ नहीं है कि ये यकीन नहीं देती। रियाजी के मसाइल क्या करते हैं, इंसान को यकीन अता करते हैं, दो और दो चार होते हैं, किसी को शक नहीं है इसके अंदर। और इसी तरीके से बाकी जो रियाजी के अंदर मसाइल आते हैं तो फरमाते हैं कि अगर आप रविश अकली को यकीनावर नहीं मानते, इसको मुफीद फायदा नहीं समझते, इसको अहमियत नहीं देते, तो फिर रियाजी को खत्म कर दें, क्योंकि रियाजी के अंदर जो इस्तेदलाल जो रविश इस्तेमाल होती है वो रविश अकली है। आप रियाजी में ना तो तमसील का सहारा ले रहे होते हैं, आप रियाजी में ना तो इस्तिगरा का सहारा ले रहे होते हैं, बल्कि आप रियाजी के अंदर कयास का सहारा ले रहे होते हैं, और कयास बुरहानी का सहारा ले रहे होते हैं, और वो यकीन की मंजिल पे आप फायज हो रहे होते हैं। आप मसाइल के ऊपर आप कभी भी रियाजी के मसाइल में किसी ने आकर आज तक एतराज नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया, आज तक दो और दो चार नहीं होते। पूरी दुनिया यानी आप पूरी जिंदगी इस कायनात की मद्देनजर रख ले, मुफक्किरीन बड़े बड़े आए, हर चीज में उन्होंने शक किया, लेकिन रियाजियात के मसाइल में शक नहीं कर सके। तो कहते हैं कि अगर रविश अकलीक फायदा मंद नहीं है तो फिर रियाजी के कवायद जो है बेफायदा हो जाएंगे और यह भी काबिल हल नहीं होंगे। बस पहला जवाब हमने दे दिया। ये अब हम क्या वारिद हो गए हैं जवाब के अंदर। इश्काल हुआ था रविश अकली फायदा मंद नहीं है, रविश अकली यकीनावर नहीं है, ये रविश अकली जो है वो पसमानदगी की तरफ लेकर जाती है, रविश तजर्बी बेहतर है। उसका पहला जवाब हमने नकजी रियाजी के अंदर दे दिया। पहले हमने तमसील इस्तिकरा और कयास को समझा दिया, अब आकर जवाबात के अंदर आ गए हैं। तो पहला जवाब ये दिया कि रियाजी को छोड़ दें फिर आप रविश अकली को, अगर आप फायदा मंद नहीं समझते। इसके बाद फिर आकर जवाब ये देते हैं कि आप जो साइंस के अंदर इस्तिकरा का सहारा लेकर कवानीन को कश्फ करते हैं, कवानीन बनाते हैं, ये इस्तिकरा कभी भी आपको कानून अता नहीं कर सकता जब तक के इसके अंदर कयास मौजूद ना हो। तमसील उस वक्त तक फायदा नहीं दे सकती जब तक के उसके अंदर वो कयास मौजूद ना हो। आप असलन हुक्म नहीं लगा सकते जब तक के उसके अंदर कयास मौजूद ना हो, इस्तिकरा और तमसील के अंदर। केस को थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत है, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर इसको अगले दर्स में बयान करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।